Bismillahirrahmanirrahim. Muazzaz Samirin. IslamiAfkar.com میں پیش خدمت ہے محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب رحمہ اللہ کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 653 سورہ مائدہ آیت نمبر 5.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والمحصنات من المؤمنات, اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں پاک دامن مومن عورتیں, تم پاک دامن مومن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم, اور وہ پاک دامن عورتیں جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی, تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان کی پاک دامن عورتوں سے تمہارے لیے نکاح حلال کیا گیا. اس سے مراد اہل کتاب دو فرقے, خاص طور سے یہود اور نصارہ. یہودیوں اور نصارہ کی عورتوں سے تم کو شادی کرنا حلال ہے. اذا آتیتموہن اجورہن, جب تم ان کو ان کا مہر ادا کر دو, یہ بھی شرط ہے. محسنین, نکاح کے بندھن میں لے لو, احسان کے ساتھ, یعنی نکاح کی بندھن میں لے کر. غیر مسافحین, مستی اڑانے کے لیے نہ ہو, مستی کرنے اور مستی اڑانے کے لیے اس طرح کا کام نہ ہو. ولا متخذی اخدان, اور چھپی چھپائی آشنائی اور دوستی کے بھی خاطر غلط کام نہ کیا جائے. ومن یکفر بالایمان, پس جو شخص ایمان کا انکار کرے, فقد حبط عملہ, تو اس نے اپنے عمل کو برباد کر دیا, اس کا عمل بیکار ہو گیا. فقط حبط عملہ, اس کا عمل بیکار ہو گیا. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین, اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. دیکھیے اس آیت کے دو جز, تو اس سے پہلے اس کی تفصیلات گزر چکی, کئی دن سے مسلسل یہ آیت چل رہی ہے. اب اس کا تیسرا جز ہے کہ مومن عورتوں سے آپ کو شادی کرنے کی اجازت ہے, پاک دامن ہو. اور اسی طریقے سے یہود اور نصارہ کی بھی عورتوں سے آپ کو شادی کرنے کی اجازت ہے. یہ جو پاکیزہ عورت, محسنات کے معنی آتے ہیں پاک دامن, عفیف عورت, جس کا کریکٹر صحیح ہو, اخلاق اچھے ہوں, جس پر کسی طرح کی کوئی بدنمائی یا کوئی تہمت نہ لگی ہو, بری ہونے کی کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھائی گئی ہو, اس کو کہتے ہیں پاک دامن عورت, اس کو کہتے ہیں عفیفہ. تو پاک دامن عورت کی اللہ تعالی نے شرط لگائی ہے, لیکن یاد رکھیے گا یہ شرط بہتر ہونے کی طرف اشارہ ہے. جیسے آپ کو مسلمان اور مومن عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے, کوئی بھی عورت ہو, بھلے وہ کسی طرح کی عورت ہو, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا بہتر اور اچھی عورت کا انتخاب کرو, ایسا نہ ہو کہ بالکل بدکار قسم کی عورت ہو, فاحشہ عورت ہو, اخلاق جس کے بالکل گرے پڑے ہوئے ہوں, ان سے بچنا چاہیے, یہ مطلب ہے. لیکن اگر کر لے تو ناجائز نہیں ہے, یہ سمجھ لیجیے, یہ ہم بتانا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے یہود اور نصارہ کی عورتوں سے بھی اس میں آپ کو گنجائش ہے, اور ان میں بھی بہتر اور پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا چاہیے. ایسی ان کے اندر کی جو عورت ہو, جو بالکل بدکار قسم کی ہو، فحش قسم کی عورت ہو، فاحشہ عورت ہو، تو اس سے تم کو بچنا چاہیے، یہ مطلب ہے. جواز کا جہاں تک تعلق ہے چل جائے گا، لیکن بہتری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ شرط لگائی ہے کہ پاک دامن بھی ہونی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اہل کتاب کی فرمایا ہے، ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں، لیکن چونکہ بہت سے لوگ دوسرے ہیں اس نے کہیں بعض وقت ادھر کا ادھر کر دیتے ہیں، ذرا سا سمجھنے میں ادھر ادھر ہو گیا تو آپ غلط سمجھ جاتے ہیں، اس لیے اس بات کو ہم ایک آدھ بات کو دوبارہ دہراتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں حقیقت کیا. اہل کتاب کہتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے آسمانی کتابیں عطا کی ہیں، اس میں تورات، زبور، انجیل بڑی کتابیں اور چھوٹے صحیفے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں اللہ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو دی ہیں. جن کو یہ کتابیں ملی ہیں ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، لیکن اب وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کن کے بارے میں ہیں، اس میں صاف صاف بات یہ ہے کہ دو فرقے، یہودی اور نصرانی کرسچن، یہ دو فرقے اہل کتاب میں ہیں بالاتفاق. ایک تیسرا فرقہ ہے صابئین کہلاتا ہے، ان کے بارے میں علماء، بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وہ زبور کے پڑھنے والے تھے، زبور آسمانی کتاب ہے، اس کے ماننے والے تھے، تو ان کو انہوں نے اہل کتاب میں شامل کیا ہے. اور بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ زبور کے پڑھنے والے وہ نہیں تھے، لہذا وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہے. صرف دو ہی فرقے اہل کتاب میں شامل ہوں گے، یہودی اور نصرانی. باقی آریہ سماج کے ہوں، ہندو مذہب کے ہوں، یا بدھ مذہب کے ہوں، یا کسی اور دنیا کے جتنے بھی اور ازم وغیرہ وغیرہ کے ہوں، یاد رکھیے گا وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہوں گے. صرف یہود اور نصارہ بالاتفاق، یہ دو فرقے اہل کتاب کہلاتے ہیں. انہی دو فرقوں کا ذبیحہ بھی آپ کو حلال ہے، اور دوسری چیز انہی دو فرقوں کی عورتوں سے شادی کرنا بھی آپ کو حلال کیا گیا ہے. سوال اس پر یہ اٹھتا ہے کہ ساری چیزیں ان کی منع کر دی گئی ہیں، ان کے ہر کام میں مخالفت کا حکم دیا گیا. ابھی آپ نے سنا تھا روزے کے سلسلے میں، محرم کے روزے کے سلسلے میں، کہ وہ بھی چونکہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو فرمایا گیا کہ مخالفت کرو ان کی، وہ ایک دن کے روزہ رکھتے ہیں، آپ دو دن کا روزہ رکھیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11. کیوں یہ دو دو دن کے روزے جو مستحب قرار دیے گئے وہ اس لیے دیے گئے کہ ایک دن وہ بھی رکھتے ہیں تو ان کی مخالفت، اس درجے ان کی مخالفت کرنے کا ایک طرف حکم، اور وہ سب سے بڑے بدترین دشمن کیا کیا سب قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، اور اس کے باوجود ان کا ذبیحہ حلال ہے. دو ہی چیزیں حلال ہیں ان کی، یاد رکھے گا، اور ان کی عورتوں سے شادی حلال ہے. اس کی کیا حکمت اور وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ سب سے پہلی یہ ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی اگرچہ کے مذہب کے اعتبار سے گئے گزرے ہو گئے، مذہب تک تتر بتر کر دیا اور تحریف کر دی، عدل بدل کر دیا، سب کچھ صحیح، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذبیحہ کو حلال کہتا ہے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے نام کے ساتھ اب بھی ذبح کرتے ہیں، اور بغیر بسم اللہ کیے ہوئے، بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے ذبح کرنا ان کے یہاں اب بھی حلال نہیں ہے، اس لیے ان کے ذبیحے کو حلال کیا گیا. اور عورتوں سے شادی کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں جن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے انہی عورتوں کے ساتھ ان کے یہاں بھی نکاح جائز ہے، اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا جن کے ساتھ حرام ہے ان کے یہاں بھی وہی حرام ہے. اس وجہ سے حق تعالیٰ نے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کو حلال قرار دیا ہے، باقی اس کے علاوہ کسی اور کی عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور اسی طریقے سے باقی اور فرقے کا ذبیحہ وہ حرام ہے. سورہ نساء کے اندر اس سے پہلے گزر چکی ہے ہمارے، اس میں آیا تھا وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرق عورتوں سے شادی مت کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کریں. معلوم یہ ہوا جتنی مشرق عورتیں ہیں، بے ایمان عورتیں ہیں، ان سے شادی کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. شادی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ایمان لانا شرط ہے ورنہ حرام ہے، ایک طرف یہ فرمایا گیا. اور دوسری طرف یہاں سورہ مائدہ اس وقت ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ سورہ مائدہ ہے، اس میں فرمایا یہ جا رہا ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، مومن کے لیے اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے. اب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ کنڈیشن ہے. اذا آتیتموہن اجورہن، ایک تو ان کو ان کا مہر دینا چاہیے آپ، نمبر دو محسنین، محسن کے احسان کے دو ترجمے علماء نے کیے ہیں، ایک ترجمہ ہے کہ آزاد عورتوں سے ان کی جائے، باندیوں سے اور کنیزوں سے نہ کی جائے، جیسے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی مسلمان عورتوں میں آزاد عورتوں سے نکاح کرنا ضروری ہے. باندی سے شادی کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، بغیر ان شرطوں کو پورا کیے پوری بغیر پر شرطیں پوری ہوئے آپ باندیوں سے شادی نہیں کر سکتے، مسلمان باندیوں سے بھی. اسی طریقے سے محسنین کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے اس کے دو معنی بتاتے ہیں، ایک تو محسنہ کے معنی ہوں گے کہ وہ حلال وہ کیا نام آزاد عورتیں ہوں، باندیاں اور کنیزیں نہ ہوں، اور دوسرا معنی یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاک دامن ہوں، فاحشہ اور بدکار عورت نہ ہو. چنانچہ جمہور دونوں مطلب بیان کرتے ہیں، لیکن زیادہ مطلب اور زیادہ تر جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ پاکیزہ اور پاک دامن عورت ہونی چاہیے، بھلے ان میں باندھی ہوئی کیوں نہ ہو. تو یہ لفظ استعمال فرما کر اللہ تعالی نے پاک دامنی اور عفیفہ ہونے کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ پاک دامن عورت ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ غیر مسافحین، وہ مستی اڑانے کے لیے نہ ہو، نکاح کے قید میں تو لائے نہیں اور ان کے ساتھ آشنائی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ لطف اٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ اپنا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کام کے لیے آپ بالکل نہ کریں. کہ نکاح کر رہے ہیں لیکن نکاح کا مقصد یہی ہے کہ تماشا کرنا ہے اور اپنی حسرت اپنے آرزو اور خواہش پورا کرنا ہے، اور ڈھکی چھپی یا چوری چھپے ان کے ساتھ آشنائی کرنا ہے، محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. نکاح صاف صاف ہونا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی یہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں آج کے ایک دور کے اندر بھی آپ کو حلال بتایا جا رہا ہے، لیکن حضرات صحابہ میں سے ایک بڑی جماعت ایسی بھی تھی جو ان کے ساتھ نکاح کرنے کو حلال ہی نہیں سمجھتے تھے، بہتر نہیں سمجھتے، نہیں بعض تو حلال بھی نہیں سمجھتے تھے، اگرچہ کہ قرآن مجید میں حلال بتایا گیا ہے، لیکن جب پوچھتے تھے تو منع کرتے تھے، مت کرو مت کرو کہتے تھے، حلال حرام تو نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ حلال سمجھنے کا اختیار ان کو نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں ہے، اور جب قرآن نے کہہ دیا حلال ہے تو حلال ہے، لیکن منع کرتے تھے. جیسے کتنے آپ کو ہم واقعات بتائیں، کتنی چیزیں بتائیں کہ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے مانے ہوئے فقہا میں صحابہ میں، ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو کہتے تھے مت کرنا مت کرنا، ارے اللہ تعالی نے حلال قرار دیا ہے، کہتے تھے ہم حرام تھوڑی کہہ رہے ہیں مت کرنا. ایک مرتبہ ان کے شاگرد میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت اہل کتاب کی عورتوں سے، یہود اور نصارہ کی عورتوں سے شادی کرنے کی اللہ تعالی نے اجازت دی ہے، میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہرگز مت کرنا. انہوں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اس کے باوجود بھی انہوں سے پوچھا کہ شادی کریں، فرمایا مت کرنا. تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے وہ آیت بھی سنا دی جو سورہ نساء میں ہے کہ کسی مشرک عورت سے شادی مت کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور اس کے بعد یہ آیت بھی آپ نے سنا دی اور خاموش ہو گئے اور فرمایا یہودیہ اور نصرانیہ سے شادی مت کرنا. جب بار بار وہ یہی کہہ رہے تھے تو پوچھا کیا وجہ، آخر قرآن مجید اجازت دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مت کرنا، آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ دیکھو شادی کرنے کی اجازت یا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اس کے نتائج بڑے مہلک اور خطرناک ہوں گے، یہ یاد رکھنا. وہ یہ کہ بڑی فاحشہ ہوتی ہیں، ان میں فوج بہت زیادہ ہوتا ہے، بد اخلاقی اور بد کرداری بہت ہوتی ہے، کردار کا جنازہ اٹھائے گی، اور آپ کے گھر میں جب وہ آئے گی تو آپ یقین مانیے حیا نام کی آپ کے یہاں سے چیز ختم ہو جائے گی، اور بے حیائی اور بد کرداری میں سب سے آخری درجے پر وہ پہنچی رہیں گی، اس لیے ہم تم کو منع کر رہے ہیں. باقی حق تعالیٰ نے اجازت دی ہے، دوسرے اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہیں اور اس کے وجوہات ہیں، اس لیے تم مت کرنا. چنانچہ حدیث کی کتابوں میں مختلف واقعات ملتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر مدائن فتح ہوا. مدائن جب فتح ہوا تو یہ مدائن ایران، اس کی اپنی ایک شان تھی اور اس کی اپنی ایک تہذیب تھی، دنیا میں مانی ہوئی اس کی تہذیب و تمدن اور مانے ہوئے وہاں کے لوگ. تو مدائن کے ذمہ دار اور گورنر تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کو کہ میں نے ایک یہودیہ عورت سے شادی کر دی ہے، اور اپنے حالات زندگی اور بیان کیے ہوں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب میں خط آیا کہ تم کو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، تم کو ان سے شادی بالکل نہیں کرنی چاہیے تھی. تو انہوں نے پھر لکھا کہ اسلام تو اس کی اجازت دیتا ہے، قرآن مجید اس کی اجازت دیتا ہے، اور اسی اجازت کی وجہ سے میں نے شادی کی. تو دوبارہ خط آیا، خبردار اس خط کے ملتے ہی تم کو لازم ہے کہ تم اس کو طلاق دے دو، یہ ہاتھ میں جب تمہارے خط پہنچے تو اس وقت تمہارا طلاق ہونا چاہیے، کسی صورت میں بھی اس کو نہیں رکھنا. آرڈر. اب وقت کے امیر خلیفہ اور امیر المومنین اور آرڈر دے رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی خدمت میں تشریف لے گئے کہ حضرت یہ آپ کا حکم آیا. انتہائی خفا ہو گئے، کہا کہ تم بحیثیت ذمہ دار ہوتے ہوئے تم نے کیوں شادی ان سے کی؟ کل کو تم نے سوچا اس کا نتیجہ کیا ہوگا، رزلٹ کیا آئے گا؟ ایک تو یہ کہ سارے کے سارے لوگ تمہاری اقتداء کرتے ہوئے، سب ہمارے امیر نے شادی کی ہے، ہم بھی ہم شادی کرتے ہیں، سارے لوگ شادی کرنا شروع کر دیں گے. دوسرے ان کے اندر حسن بہت ہے، یہ بھی فرمایا حسن و جمال بہت ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی دیکھا دیکھی سارے لوگ مسلمان انہی کی عورتوں سے شادی کر دیں گے، آپ کی مسلمان بہنیں وہیں کی وہیں پڑی رہ جائیں گی، اس کا خسارہ کون بھگتے گا، اس کا نقصان کون اٹھائے گا. یہ دو باتیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ فرمائی، ان کے اندر فحش اور بد کرداری بے انتہا ہے، جب وہ تمہارے گھروں میں آئیں گی تمہارے گھر کا سماج تباہ اور برباد کر دے گی، اور تمہاری حیائیں گھر کی عورتوں کی بھی ختم کر دیں گی. اس لیے میرا حکم ہے کہ تم فوری طور پر اس کو طلاق دے دو، ختم، اور دوبارہ تم کو کوئی بات کہنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ حضرت عمر تھے، بس بات ختم ہو گئی. ایسے ہی روایات میں حضرت کعب نے مالک نے ارادہ کیا تھا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا تھا، بڑے صحابہ نے ارادہ کیا تھا، لیکن اس وقت کے جو بڑے صحابہ تھے ان لوگوں نے برابر منع کیا کہ تم کو اجازت ہونا الگ ہے، کرنا الگ ہے. ہر چیز کی اجازت ہوتے ہوئے ہر چیز کو کرنا لازم نہیں، اس کی دوسری بڑی مہلک اس کے اثرات اور اس کے دورس نقصانات ہوتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اس سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس لیے ان حضرات صحابہ میں سے اکثر و بیشتر صحابہ وہ روکتے تھے کہ مت کیا کیجیے. اور آج بھی آپ دیکھیے کیا حال ہے، جن لوگوں نے کیا ہے ان کے گھروں کا حال دیکھیے. نام کے مسلمان ہوتے ہیں اور چلتی کس کی ہے دیکھیے. ہم نام نہیں لیتے، اوپر سے نیچے تک دیکھتے جائیے پورے ہندوستان کی سرزمین میں. جتنوں نے کیا ہے ان کا حشر دیکھیے آپ. وہ حقیقتاً مہلک اس کے اثرات پڑتے ہیں کہ نہیں پڑتے ہیں. بہرحال یہ ہے قرآن مجید کی آیات، پس صاف فرمایا جو اس کے ایمان کا انکار کرے گا، ایمان کی باتوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرے گا، یقین مانیے اس کا عمل پورا ہفت ہو گیا، برباد ہو گیا، اب آخرت میں ناکام ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی ناکامی سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.